قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. آپ کہیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, وہ رسول جو نبی امی ہے اور جو اللہ پر خود ہی ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر, اور اس کی پیروی اختیار کرو شاید کہ تم راہ راست پاؤ. ان آیات کا جو سیاق ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے, پچھلے سے آپ سنتے آ رہے ہیں. رحمت کا مستحق وہ شخص ہوگا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, جو اس نبی امی کا اتباع کرتا ہے, ان لوگوں پر خدا کی رحمتیں ہوں گی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس رسول نبی امی کے اوپر, جس کا تذکرہ وہ لکھا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں, جو ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور جو ان کو منکر سے روکتا ہے, جو ان پر طیبات کو حلال کرتا ہے اور جو ان کے اوپر بری چیزوں کو حرام کرتا ہے, اور جو ان کی زنجیریں کاٹ دیتا ہے, اور جو ان کے پیروں کے اندر پڑے ہوئے تھے حلقے ان کو توڑ دیتا ہے. تو جو اس پر ایمان لاتے ہیں, جو اس سے محبت کرتے ہیں, جو اس کی مدد کرتے ہیں, اور جو لوگ اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ پچھلی آیت تھی, جو اس آیت سے پہلے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ آیت اس کی آپ تشریح سن چکے ہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہوں گے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو اس رسول نبی امی کو پر ایمان لائیں وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. اب یہاں پر دعوت عام ہے تمام دنیا کے انسانوں, اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت عام تمام دنیا کے انسانوں کو ہے, کہ اے لوگوں, اے انسانوں, تم اللہ کے, اے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر تم ایمان لاؤ تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو. یہ بات اس میں ارشاد فرمائی گئی. تو اس میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اس میں آیت یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے تمام دنیا کے انسانوں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگوں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. قرآن کریم کی جو آیات ہیں, مکی آیات ہیں, ان میں بھی انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے, اور اس میں آپ کی یہ صفت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تمام انسانوں کی طرف, اس صفت کو واضح کیا گیا ہے. تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول آپ ہیں, تو یا ایھا الناس کہا گیا ہے, کہیں پر یا ایھا الکافرون نہیں کہا گیا ہے. قرآن کریم کی مکی آیات میں لوگوں کو صفت انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے. قرآن کریم گویا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کی کتاب ہے, اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام عالم کے لیے رحمت ہے. حضور کا جو کام میں آپ کے سامنے تشریح کر چکا ہوں, جو آپ کا کام ہے اجتماعی, جو آپ کی سنت ہے, جو آپ کی انفرادی سنتیں ہیں, ان کا بیان میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں, لیکن جو آپ کی اجتماعی سنت ہے, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آخر وہ کیا ہے, وہ کون سی سنت ہے جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے اور جس کے اتباع کا مطالبہ قرآن کریم ہم سے کر رہا ہے. وہ اسوہ حسنہ اور وہ اجتماعی سنت کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ تکبیر رب, اللہ کے کلمہ بلند کرنے کی جد و جہد, اور ہبا وقت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی وہ کوشش. یہ ہے وہ سنت آپ کی جو کہ بیان کی گئی ہے پورے قرآن کریم میں. اس مائک کو آپ ٹھیک کر دیجیے, ذرا مجھے کو ڈسٹربینس ہو رہی ہے, اس طرح بیٹھے مجھے ڈسٹربینس ہو رہی ہے بہت زیادہ. یہ مائک بار بار نیچے کو گر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے. مجھ کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اس طرح دس دے رہے ہیں. تو جو بات اس میں قابل غور ہے وہ یہ کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں اور تمام دنیا کے لیے آپ رسول بن کر مبعوث کیے گئے ہیں. آپ کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے. آپ کسی خاص گروہ یا کسی خاص طبقے کے رہنے والے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانیت کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں, اور اسی لیے پوری انسانیت کو آپ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اس آیت میں, تاکہ وہ اللہ کی رحمت کو مستحق بن سکے. تو جو اس سنت آپ کی ہے اور جو آپ کا کام ہے اجتماعی, اگر آپ اس کو ڈالیں تو آخر وہ کیا کام ہے اس کو آپ دیکھیں. اس کام کو آپ کس خانے میں ڈال سکتے ہیں؟ اجتماعی کام مختلف انداز کے ہوتے ہیں دنیا میں. رفاہی کام ہوتے ہیں کچھ, لوگوں کی مدد کرنا, ہاسپٹل کھولنا, فری یعنی لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو رفاہی کام ہوتے ہیں, اجتماعی کام. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا کام ایسا کوئی کام نہیں ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنیادی طور سے یہ دعوت نہیں دی ہے کہ آپ کوئی خدمت خلق سوسائٹی آپ نے قائم کی ہو. اس طرح کا آپ کا کام نہیں ہے کہ جہاں سے فری دوائیں تقسیم ہو رہی ہیں اور جو اس طرح کا مریضوں کو جو ہے سہولتیں سپلائی کی جا رہی ہیں, بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. آپ کے کام کی نوعیت رفاہی کام کی نہیں ہے, اجتماعی کام کی جو نوعیت ہے. پھر آپ کے کام کو کس خانے میں ڈالیں گے؟ اجتماعی کاموں کی دوسری قسم ہوتی ہے, مثلا اکیڈمک قسم کے کام ہوتے ہیں, تعلیمی کام ہوتے ہیں, دستگاہیں کھولی جائیں, علم تعلیم دی جائے, لوگوں کے علم میں اضافہ کیا جائے, لوگوں کو پڑھایا لکھایا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ایسا بھی کوئی کام نہیں ہے. یعنی آپ نے کوئی تعلیمی مشن چلایا ہو, کوئی ایجوکیشنل مشن آپ نے چلایا ہو, لوگوں کو پڑھنے لکھنے کی مہم آپ نے چلائی ہو, ایسا کوئی کام آپ کا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی برکات کے نتیجے میں وہی قوم جو جاہل ترین قوم تھی وہ علوم کی وارث بنی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے جس کو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. لیکن آپ کے کام کا جو اصل اگر آپ عنوان متعین کرنا چاہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رفاہی کام ہے یا وہ کوئی تعلیمی اکیڈمک قسم کا کام ہے کہ آپ نے دستگاہیں کھولی ہیں یا آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ایسا کوئی کام آپ کا نہیں ہے. پھر اس کام کو آپ کس اس میں ڈالیں گے خانے میں؟ کوئی آپ کا پولیٹیکل کام بھی نہیں ہے, سیاسی کام بھی نہیں ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضور کا جو کام ہے آپ یقین کریں کہ وہ سیاسی بھی نہیں ہے, وہ کوئی معاشی بہبود کا کام بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دیکھیں آپ کے معاشی اعتبار سے کتنے کمتر تھے اور کتنے پریشانیاں تھیں صحابہ کرام کو, لیکن ایسا کچھ نہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کی معاشی بہبودی کی کوئی اسکیم چلائی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کے لیے کہ ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے, ایسا کوئی انتظام آپ نے کیا ہو. ایسا کوئی ہمیں نہیں ملتا آپ کی زندگی میں, حضور کی زندگی میں, کہ آپ نے. یا پھر کوئی پولیٹیکل کام ہے آپ کا, ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے. آپ جانتے ہیں کہ مدینے پنچایت ہوا کرتی تھی مشرکین مکہ کی, وہاں پر سارے امور کے فیصلے ہوتے تھے. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ مطالبہ کبھی نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی بھی آبادی ہے لہٰذا ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو بھی دار الندوہ میں دو سیٹیں ملنی چاہیے, ایسا آپ نے کوئی مطالبہ نہیں فرمایا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کام جو ہے اس طرح کا جس وقت یہ پارٹ ٹائم قسم کا کام نہیں ہے, نہ تو کوئی اکیڈمک کام ہے آپ کا, نہ کوئی آپ کا ویلفیئر کا کام ہے, نہ ایسا کوئی کام ہے کہ آپ نے تعلیم گاہیں کھولی ہیں, نہ آپ کا ایسا کوئی کام ہے کہ خدمت خلق کی کوئی آپ نے یونین قائم کی ہے یا انجمن قائم کی ہے. اگر آپ کے سارے کام کو آپ سمیٹنا چاہیں تو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انقلابی کام, یعنی نظام کو اور ماحول کو تبدیل کر دینے کا ایک پورا مکمل پروجیکٹ ہے, انسانوں کے ذہنوں کو, انسانوں کے کردار کو ایک مکمل. آپ کے ذریعے جو انقلاب دنیا میں آیا ہے وہ ایک مکمل ترین انقلاب ہے, اور اسلام کا جو کلمہ ہے حقیقت میں وہ کلمہ انقلاب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارا کلمہ ہے, حقیقت میں اس کو آپ کسی یعنی صرف انقلاب ہی کے خانے میں ڈال سکتے ہیں. یہ انقلاب نظام کی دعوت ہے کہ دنیا کا نظام جن اصولوں پر چل رہا ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیا جائے. یہ ہے دراصل حضور کا وہ اسوہ, وہ سنت جس کا مطالبہ قرآن کریم آپ سے کر رہا ہے, اور آپ کی ساری کوششوں کو آپ اسی خانے میں ڈال سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑ دیا ہے, اور قرآن کریم کی جو آیت میں آپ کے سامنے تشریح کرنے جا رہا ہوں, اگر میں اس کو پکڑ کر بیٹھ جاؤں تو پھر آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, اس لیے اس کو تو ہوتا ہی رہتا ہے, ایکسپلین ہوتا رہتا ہے. جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ قرآن کریم تمام عالم انسانیت کو خطاب کر رہا ہے, یا ایھا الناس, اور ساری مکی صورتوں میں یہی انداز ہے کہ تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے. یا یوں ناس اور بدو قرآن کریم کی جو پہلی آیت دعوت ہے وہ سارے انسانوں کو خطاب کرتی ہے، اے انسانوں عبادت کرو اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، غلامی کرو اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا جو ہے کلمہ دعوت ہے جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے، اور پوری مکی زندگی میں یا ایھا الناس ہی کے ذریعے یہ خطاب کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ یا ایھا الکافرون قرآن کریم کی سورہ کافرون میں صرف اس وقت استعمال کیا گیا ہے جب آپ ہجرت کو تشریف لے جا رہے ہیں اور بالکل آخری دور کی وہ آیات ہیں جہاں پر اظہار براءت کیا گیا ہے ان کے عقائد و نظریات سے، وہاں پر یا ایھا الکافرون۔ اور مدینے کے اندر کی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں کہ اے ایمان والوں، کیونکہ وہاں پر ایک نظام بن چکا ہے اسلام کا اور احکامات کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں اب پچھلی آیت میں سب کچھ بتانے کے بعد تمام انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اے انسانوں رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ایمان لاؤ، یہی تمہاری کامیابی اور اسی میں جو ہے تمام دنیا کی فلاح اور بہبود ہے۔ پچھلی آیات جو ہے اسلام کے نظام جہاد کو بتا رہی تھیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زنجیریں کاٹتے ہیں لوگوں کی، تلوار اسلام کی اٹھتی ہے تو گردن کاٹنے کے لیے نہیں اٹھتی ہے بلکہ لوگوں کی پیروں میں جو زنجیریں پڑی ہیں ان کو کاٹنے کے لیے اٹھتی ہے۔ اور یہاں قرآن کریم جو ہے تمام انسانیت کو انسانیت کے رشتے سے مخاطب کر رہا ہے۔ اس سے آپ کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ اسلام کا جہاد کسی خوریزی کا نام، اسلام کا جہاد کسی خوریزی کا نام نہیں ہے، یہ کسی کی جان لینے کا نام نہیں ہے، یہ فساد یا آتنک پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تشدد کی تعلیم نہیں دیتا ہے، نہ تشدد کی وہ بات کرتا ہے۔ ظلم کا مقابلہ کرنا، ظلم کے خلاف اٹھنا، ظالم طاقتوں کے خلاف جو ہے اپنی طاقتوں کو یکجا کرنا، یہ کسی بھی حال میں تشدد اور نفرت کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام رحمت کا مذہب ہے اور محبت کا مذہب ہے، اور حقیقت میں جہاد کا منشا بھی یہی ہے کہ یہ اسلام کی جو محبت اور سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو رحمت للعالمین ہی ہے، اس رحمت کی چادر ساری انسانیت کے اوپر پھیل جائے، یہ رحمت ساری انسانیت تک پہنچ جائے۔ اسلامی جہاد کا منشا آتنک پھیلانا نہیں بلکہ دنیا کو رحمت کا اور محبت کا پیغام دینا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا۔ بڑے اچھے انداز میں اقبال نے اس بات کو، دونوں باتوں کو یکجا کیا ہے کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، محبت حسن عالم گیر ہے مردان غازی کا۔ جو مردان غازی ہوتے ہیں وہ دراصل محبت ہی ان کا اصل اٹریکشن ہوتا ہے، انسانیت سے محبت، انسان کے اعلیٰ اقدار سے محبت، اور اس کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی قربانیاں دیتے ہیں، یہ کسی بھی حال میں نفرت کی تعلیم نہیں ہے تمام دنیا سے۔ اسلام ساری انسانیت کو خطاب کرتا ہے اور سارے انسانوں سے کہہ رہا ہے، یہ فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کو انسانی اسلام کی طرف بلانا یا دنیا کو اسلام کی دعوت دینا یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن سے دنیا کو وابستہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی حال میں فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کی رحمت کے دامن سے سب کو فیضیاب کرنا ہے۔ فرقہ پرستی تو یہ ہوتی کہ ہم آپ کی رحمت کو سمیٹ کے خود بیٹھ جاتے اور دنیا کو اس میں شریک نہ کرتے۔ جو دولت ہمارے پاس ہے، جو ایمان ظاہر ہے ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ایمان کے لیے ہم اپنے ماں بہنوں کی عزتیں لٹاتے ہیں، ایمان کے لیے ہم اپنے گھروں میں آگے لگواتے ہیں، ایمان سے زیادہ ہمیں کسی چیز سے پیار نہیں ہے، اور اس ایمان کی دولت میں اگر ہم اپنے دوسرے بھائی کو شریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرقہ پرستی کہاں سے ہوئی؟ فرقہ پرستی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دولت کو اپنے گھر میں چھپا کے بیٹھ جاتے، دنیا کو اس کے حسن سے آشنا نہ کرتے، دنیا کو اس کے حسن سے واقف نہ کرتے، یہ فرقہ پرستی ہوتی۔ تو قرآن کریم جو ہے فرما رہا ہے کہ تمام دنیا کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، قرآن شروع سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ھدی للناس جمیعا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ رحمت للعرب نہیں ہے، وہ رحمت للمکہ نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور ان کا دامان رحمت پوری انسانیت کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اسلام کی تعلیم کو اور اسلام کی دعوت کو ساری دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، صرف کلیہ میں گڑ نہیں پھوڑنا چاہیے، ہم اپنے آپ ہی کو بناتے رہیں، پہلے ہم اپنا عمل تو صحیح کر لیں بعد میں دوسروں کے پاس جائیں گے، یہ کوئی بات نہیں، پہلے ہم اپنا عمل تو صحیح کر لیں، اپنے آپ اس قابل کہاں ہے کہ دوسروں کو ہم دعوت دیں، اپنا عمل تو صحیح کر لیں۔ صحیح عمل کس چیز کا نام ہے پہلے یہ تو طے کیجیے، صحیح عمل کس چیز کا نام؟ صحیح عمل یہی تو ہے کہ بندگان خدا کو خدا کی رحمت میں شریک کیا جائے، صحیح عمل یہی تو ہے کہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے اپنی تاب و توان نچوڑی جائے، یہی تو صحیح عمل ہے، پہلے ہم اپنے آپ پہ تو صحیح عمل کر لیں، یہی تو صحیح عمل ہے۔ بلکہ مفہوم تو پیدا کریں آپ، جس آدمی کے دل میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساری دنیا کو ان کے قدموں میں لانے کا ارمان نہیں، اس کا عمل کہاں سے صحیح، وہ کہاں عمل صحیح والا عمل ہوا؟ وہ آدمی جو گھر بیٹھے ہوئے تمام 420 کر رہا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خالی الفاظ ہی تو آپ کر رہے ہیں، کہاں عمل کر رہے ہیں، خالی الفاظ ہی تو ہیں۔ جو لوگ گھر میں بیٹھ کر معمولی لفظوں کے اوپر جنتیں لٹا رہے ہیں، وہ ہم سے الفاظ کی شکایتیں کر رہے ہیں، لفظوں ہی پر تو آپ جنتیں بانٹ رہے ہیں، لفظوں ہی پر تو بانٹ رہے ہیں، ہمارے لفظوں سے بہت شکایت ہے۔ لفظ سے بڑا عمل تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کو اسلام کی دعوت دینا اور اس کی راہ میں ہر قربانی کو برداشت کرنا اور ہر رزق مول لینا، آپ اس عمل کو اگر معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ لفظ اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو آپ یہ لفظ بول کے دکھا دیجئے۔ جو ہم بول رہے ہیں یہ لفظ آپ کیوں نہیں بولتے؟ اگر یہ لفظ کوئی قابل قدر نہیں ہے، یہ کلمہ حق ادا کرنے کی جرات آپ میں کیوں نہیں ہے؟ اگر اس لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بیکار کا لفظ ہے، یہ لفظ تو اتنا قابل قدر ہے آپ کو اس کلمہ حق کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمام دنیا کے لیے، عالم انسانیت کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام ہمیں سربلند کرنا ہے اور پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈالنا ہے، یہی ہماری زندگی کا مشن ہے، اسی کے لیے ہم جیتے ہیں اور اسی سے ہمارے ارمان وابستہ ہیں، اور یہی ہمیں قرآن نے مقصد دیا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ساری دنیا کا ایک ایک آدمی جب تک جنید و شبلی نہیں ہو جائے گا، تب تک ہم دوسرے سے کچھ کہیں گے ہی نہیں۔ تو کتنے مزے کی بات ہے، کتنی عجیب کی بات ہے، ایک ایک آدمی کو 100 کروڑ انسانوں کی یہ ملت پہلے جنید اور شبلی کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جنید اور شبلی کے سانچے میں کیوں ڈھل جائے؟ آپ کی جو ذاتی فکر ہے پہلے اس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ دین ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے، اور دین کی بنیاد پر ملت کو جوڑنا ہے، لہذا جو میں کہہ رہا ہوں اس کی بنیاد پہ ملت کو جوڑنا ہے۔ تو پہلے ملت ساری ان باتوں پہ آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد دنیا کے پاس جاؤں گا۔ کیا بچکانا بات ہے، کیسی بےخوفی کی بات ہے! جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے، اور جو وہی دین ہے جو اسی میں سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور جب تک اس پہ نہیں کر لوں گا میں دنیا کے پاس جاؤں گا نہیں، اس کلمہ حق کو بلند کروں گا نہیں۔ یہ کیسی بچکانا بات ہے، کیسی عجیب و غریب بات ہے! تو ہمیں تو اپنے ذاتی اختلافات کو نظر انداز کر کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دین برحق کے لیے اپنی حقیر جانوں کو نذرانہ پیش کرنا ہے، یہی دنیا میں ہمارے جینے کا مقصد ہے، اسی کے لیے ہم آئے ہیں، ہم شہداء الحق ہیں، اسی کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ اور دنیا جنید و شبلی بن جائے اس کا ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، جنید و شبلی تو اسی عمل کے نتیجے میں بنیں گے نا، جب اللہ کی راہ میں اٹھیں گے، جب دنیا میں اس کا کلمہ سربلند کرنے کی کوشش کریں گے، راہ میں قربانیاں دیں گے، جدوجہد آئے گی، مخالف حالات کا مقابلہ کریں گے، اس بھٹی میں ہمارا ایمان تپے گا، ہمارے جذبات جو ہے وہ حرارت اور پائیں گے، تبھی تو وہ راہ آئے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے قرآن کریم کہتا ہے، انہیں کو ہم راہ ہدایت بھی دکھائیں گے، راہ ہدایت بھی انہیں کو دکھائیں گے جو راہ میں جہاد کریں گے۔ ایمان آپ کے اندر آئے گا کیسے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ آپ ایک آدمی کو ایمان پہ لانے میں لگ گئے، صحیح عمل پہ چلیے، ہم نے آپ ہی کا صحیح عمل مان لیا، اس پہ لانے پہ آپ لگ گئے، دوسرا رہنے دے گا اس کو صحیح عمل پر؟ نظام باطل دنیا میں نہیں ہے کیا؟ اس کے پیر کو ہٹانے کے لیے، اس کے پیر کو پچھلانے کے لیے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ لسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ لسی بنانا ہمیں فی الحال، تو یہ جو چولہے میں آگ جل رہی ہے اس کو بجھانے کی بات نہیں کرنا ہے، نہیں انکر نہیں کرنا ہے، ابھی تو لسی بنانا ہے، لسی بنا کیسے لیں گے؟ اوپر سے برف کی ڈلیاں چھوڑے جائیں گے، نیچے سے آگ جلتی رہے گی، لسی بن جائے گی؟ کیسے بن جائے گی؟ کیا دنیا میں صرف آپ ہی جیتے ہیں؟ آپ جنید و شبلی بنانے میں لگے رہیں گے، کوئی دنیا میں شیطان بنانے میں لگا ہوا نہیں ہے، کوئی جو ہے آپ کو حق سے موڑنے میں لگا ہوا نہیں ہے، کوئی آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر نہیں رہا ہے؟ جب تک آپ ان کے خلاف آگ کو بجھانے کی کوئی اسکیم نہیں بنائیں گے، یا اس آگ کو دھیما کرنے کی کوئی اسکیم نہیں بنائیں گے، اس چولہے پہ بیٹھا کے لسی بنا کیسے لیں گے آپ؟ آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں؟ ایمان بن کیسے جائے گا، کیسے بن جائے گا؟ جب تک وہ مخالف طاقتیں جو ساری دنیا میں چل رہی ہیں ان کے خلاف آپ کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں، ایمان بن کیسے جائے گا؟ تو دنیا میں عجیب و غریب بات ہے کہ ہم پہلے خود کو لے آئے، ارے یہی تو راستہ ہے کردار کی تربیت کی، والذین جاہدوا فینا، قسم خدا کی میں تو اس دریا میں پیر نہیں رکھوں گا جب تک تیرنا نہیں سیکھ لوں گا، کوئی بات ہوئی؟ جب تک تیرنا نہیں سیکھ لوں گا دریا میں پیر بھی نہیں رکھوں گا، اس دریا میں جب ٹپکیاں کھاؤ گے تبھی تو تیرنا آئے گا، اور کیسے آئے گا؟ یہی اسلام کا طریقہ انقلاب ہے، اسی طرح سے آتا ہے۔ تو قرآن کریم ساری انسانیت آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ساری دنیا کو لا کے ڈالیں، کیونکہ وہ پوری انسانیت کے رسول ہیں، کوئی تمہارے گھر کے رسول نہیں ہے، یہ مان کے بیٹھ گئے بس ان کو، تمام دنیا کو اس آستانے پہ سجدہ ریز کرنا ہے، تمام دنیا کو اس آستانے پہ جھکانا ہے، اللہ خدا برحق کے آستانے پہ جھکانا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام دنیا کے لیے خدا کا رسول ہوں، خدا کی کتاب ساری دنیا کے لیے خدا کی کتاب ہے۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے ہدل للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لانذرکم بھی ومن بلغ، یہ ان سارے انسانوں کے لیے اتری ہے جن تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جن تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے، یہ ان سارے انسانوں کے لیے، لتبشر به المتقین، اس کے ذریعے پوری انسانیت کو ڈرایا جائے گا، لتنذر ام القرى ومن حولها، ام القرى جو ہے اور اس کے چاروں گرد جو ماحول ہے پوری انسانیت کے اسی قرآن سے وابستہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن تو وہ کتاب انقلاب، اور جیسے میں نے کہا اعلی انقلاب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کہتے کہ نہیں اس قرآن کو تو سمجھنے کے لیے علماء چاہیے، یہ کیا آپ لے کے بیٹھ گئے عوام کو سمجھانے کے لیے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم پہ یہی اعتراض تھا، کیا عوام کو قرآن سمجھانے بیٹھ گئے؟ یہ تو علماء کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بہت بڑے عالم صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صفحہ 27 کے اوپر، یہ قیامت کا قرب ہے کہ عوام کو قرآن کریم سمجھانے کی کوشش کی جائے، یہ عوام قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں قیامت کا قرب ہے کہ عوام قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے جب کہا تو ہمیں کھول گئی یہ ضعیف حدیث دکھا دی گئی، اب تو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دیکھ دیکھی اور جگہ بھی قرآن سمجھانے کی کوشش کرنے لگے لوگوں، پہلے تو داخل ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ہے اعلی انقلاب رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور اس کے ذریعے ہدایت دی جائے گی سارے انسانوں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو لایا جائے گا انسانیت کی راہ حق کے اوپر تمام دنیا کے لیے، یہ ہے پیغام، اور یہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے آسان کیا ہے، یہ معموں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی پہیلی نہیں ہے جس کو سمجھ میں نہ آئے۔ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل ہو وہ پہیلی ہے، پہلی بھی ایسی جو دو چار آدمیوں کو معلوم ہے، اس کے بروکرز ہیں کچھ، ان کے پاس جائیے، جو وہ جھولی میں سے نکال کے بتاتے ہیں وہی آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف مولاناؤں کے لیے نازل ہوتی ہے خدا نے قرآن کریم، عوام کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، سارے مولاناؤں کے لیے جو 36 علوم کے فارغ ہوں، کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے 36 علوم چاہیے، معنی چاہیے، بلاغت چاہیے، انشاء چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، تاریخ چاہیے، علم ناسخ و منسوخ چاہیے، 36 علوم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، تب تو سمجھ میں آئے گی یہ کتاب۔ پورا آدمی منطق چاہیے، فلسفہ چاہیے، حیات چاہیے، ریاضی چاہیے، تو یہ کتاب سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم امیین کے اوپر نازل ہوا، قرآن کریم ہدایت دے رہا ہے، امیین کے لیے نازل ہوا، ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب نے امیین کو جو ہے علوم کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچا دیا۔ جن پہ یہ نازل ہوئی وہ مولانا نہیں تھے، نہ کسی درگاہ کے فارغ تھے، مولانا ابوبکر اور مولانا عمر اور مولانا عثمان، مولانا علی نہیں تھے، وہ لوگ تو اسی ماحول کے پروردہ تھے، اس کتاب نے ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر بٹھا دیا، اور یہ کتاب آج بھی ہر انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھانے کی طاقت رکھتی اور صلاحیت رکھتی۔ تمام انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے یہ کتاب، سارے انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ علامہ کو لیے نازل ہوئی ہے بس، تو قرآن کریم کے ساتھ سخت ناانصافی کرتا ہے۔ وہ کتاب ہدایت جو سارے انسانوں کے لیے ہے، لناس جمیعا، وہ کچھ علاماؤں کے لیے نازل ہوئی ہے، جو وہ بتا دیں وہ ہے قرآن، جو بھی وہ کہہ دیں، دوسرے کو تو پتا ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، یہ نہیں۔ قرآن کے پیغام سے براہ راست شناسائی حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض اولی ہے، بلکہ ہر انسان کا فرض اولی ہے جس تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے۔ رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ساری انسانیت کے لیے خدا کے رسول ہیں۔ تو یہ بات کہی گئی پہلے فقرے میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، وہ خدا جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ آپ کہیے رسول کہ میں تمام دنیا کے لیے خدا کا رسول ہوں، وہ خدا جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا جو معجزانہ طرز بیان ہے اس پہ آپ غور فرمائیں، پہلو دار ایک بات قرآن کریم کہتا ہے اور نہ جانے کتنے گوشے اس کے اندر پنہا ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس میں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ جیسے زمین و آسمان کی بادشاہت میں خدا تعالیٰ کسی کے حق میں جو ہے جانبدار نہیں ہے، ویسے خدا کا رسول بھی کسی کے حق میں جانبدار نہیں ہے۔ اور جیسے خدا کی بادشاہت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح میرے رسول کی رحمت بھی زمین و آسمان سب کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ میں اس خدا کا رسول ہوں جو زمین و آسمان کے اوپر جس کی بادشاہت پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس میں تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت عمومی کا بیان ہے، جیسے خدا کی ملکیت عمومی کا بیان ہے کہ میں اس رب کا رسول ہوں جس کی بادشاہ زمین و آسمان پر۔ پہلی بات تو قرآن کریم کو یہ اشارہ دے رہا ہے، اور دوسرا یہ دے رہا ہے
کہ زمین و آسمان کی بادشاہتیں بادشاہ صرف مالک حقیقی وہی ہے، فتعال اللہ الملک الحق، بادشاہ حقیقی وہی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں جو دنیا میں ہیں، یہ کسرا کی بادشاہت، یہ روم کی بادشاہت، یہ قیصر کی بادشاہت، یہ جرمنی کی بادشاہت، یہ انگلینڈ کی بادشاہت، یہ جو بادشاہتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تو انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں، انسانوں کو آپس میں بانٹتی ہیں، انسانوں کو تقسیم کر دیتی ہیں. یہ جرمنی کے بادشاہ ہیں، یہ برطانیہ کے بادشاہ ہیں، یہ روم کے بادشاہ ہیں، یہ کسرا، یہ ایران کے بادشاہ ہیں. یہ تو انسان تقسیم ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں. اور جو اپنے آپ کو تمام انسانوں کو رسول کہہ رہا ہو، وہ ان ساری بادشاہتوں کو ختم کر کے ایک خدا کی بادشاہت قائم کرنے کی بات کرے گا، ظاہر ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ خود کو سارے انسانوں کو رسول نہیں کہہ سکتا. کسرا جی ایران کا ہو سکتا ہے بادشاہ، وہ ایران کے لیے ہو سکتا ہے. روم جو ہے وہ قیصر جو ہے وہ روم کے لیے ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا بادشاہ اپنے ملک کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں سارے انسانوں کے لیے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ اس خدا کا رسول ہو سکتا ہے جس کی بادشاہت سارے انسانوں کے لیے ہے، اور جو کسی خاص ملک کے ساتھ خاص نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، دوسری بات قرآن کریم نے یہ کہی ہے. اور تیسری بات قرآن کریم نے یہ کہی ہے کہ آج ناسازگار حالات میں مکے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں میرا تذکرہ لکھا ہوا ہے تورات اور انجیل میں، اور یہ کہ میں کاٹ دوں گا زنجیر انسانوں کے پیروں کی، انسانوں کے گردنوں کی. آج اگرچہ میرے پاس اتنے لوگ نہیں کہ میری ان باتوں میں تم کو کوئی جان اور کوئی طاقت محسوس ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں اس خدا کا رسول ہوں جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے سارے انسانوں کے لیے، اور جو جب چاہے تہو بالا کر سکتا ہے، جو چاہے زیر کو زبر اور زبر کو زیر کر سکتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں افراد کی قسمتیں ہیں. میں اس خدا کا بادشاہ ہوں. اور سب سے جو حقیقی اور بنیادی بات اس میں کہی گئی ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. یعنی جیسے وہ آسمانوں کا بادشاہ ہے، ویسے ہی وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے، اور اس کے احکامات میں کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی. رسول خدا جو پیغام برحق لے کر کے آئے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس خدا کی بادشاہت خالی آسمان پر نہیں ہے، بلکہ زمین کے اوپر بھی اسی کی بادشاہ. خدا نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے رسول آپ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں اس خدا کی جو رب الناس ہے، جو سب کو جو سب کا مالک ہے، ملک الناس جو سب کا بادشاہ ہے. لفظ ملک قرآن کریم کوٹ کر رہا ہے، اور دوسری جگہ قرآن کریم 25ویں پارے میں کہہ رہا ہے فتعال اللہ الملک الحق، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے کائنات میں، باقی سب جھوٹے بادشاہ، سارے نظام جھوٹے ہیں، سارے سماج جھوٹے ہیں. خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور خدا کا بنائے ہوئے نظام ہی برحق ہے، اور وہی بادشاہ حقیقی ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی جو آسمانوں میں بادشاہ ہے اسی کو زمین میں بھی بادشاہ ہونا چاہیے. وہو الذی فی السماء الہ، قرآن کریم اس میں کوئی تقسیم گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ تمام دنیا کے مذاہب کے لوگ اس کو آسمانوں پر تو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن زمین پر اس کو بادشاہ نہیں مانتے ہیں، زمین پر دوسروں کی بادشاہتیں تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ جیسے آسمانوں کا ہے، ویسے وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے. یعنی تمام دنیا کے تصاویر اور قوانین اور نظام حکومت اور جتنی بھی چیزیں سماج کے قوانین، وہ سب کچھ تمہیں اپنے خدا برحق سے پوچھنی ہے اور کسی اور سے نہیں پوچھنا ہے. یہ پیغام ہے خداوند قدوس کا کہ وہ رب السماوات والارض، ملک السماوات والارض ہے، وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے. اس کو یہ مت سمجھنا کہ خالی ستارے اس کے حکم سے نکلتے ہیں اور سورج اس کے حکم سے ڈوبتا ہے اور بادل اس کے حکم سے برستے ہیں، خالی اتنا نہ سمجھنا، بلکہ زمین میں جو اصول اور جو نظام رائج ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے احکامات کے مطابق رائج ہونے چاہیے، کیونکہ وہ صرف آسمانوں کا نہیں بلکہ زمین کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے. اور اسی پیغام برحق کو تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اے رسول آپ کہیے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں، اس خدا کا جو جیسے آسمانوں کا بادشاہ ہے ویسے زمین کا بادشاہ بھی ہے. یعنی اسی کی خدا کی بادشاہت جو آسمانوں پر آج تک قائم تھی، میں زمین پر قائم کرنے کے لیے تمام انسانوں کی طرف آیا. یہی تو مطلب ہوئے شاید. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے رسول آپ کہیے میں تمام انسانوں کی طرف خدا کا رسول ہوں، اس خدا کا جس کی بادشاہت جیسے آسمانوں پر ہے ویسے زمین پر بھی ہے، جو آسمانوں کا جیسے بادشاہ ہے ویسے زمین کا بھی بادشاہ ہے. یہ دونوں باتوں کو ملا کر یہی تو مطلب بنتا ہے کہ اس کی بادشاہت زمین کے اوپر بھی قائم ہو. اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام تورات میں کہہ رہے ہیں اور انجیل میں کہہ رہے ہیں، میں اس لیے آیا تاکہ سچے خدا کی بادشاہت زمین پر قائم کر دوں، تاکہ سچے خدا کی بادشاہت زمین پر قائم کر دوں. یہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انجیل کے اندر موجود ہے. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اے رسول، میں نے تم کو اس لیے بھیجا تاکہ تم تمام جھوٹے بادشاہتیں، جھوٹے ادیان سب ختم کر کے دین برحق کا جھنڈا دنیا میں سر بلند کر دو. میں نے اس لیے تم کو دنیا میں بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ. تو قرآن کریم گویا دین اور سیاست میں تفریق برداشت نہیں کرتا ہے، زندگی کے اندر تقسیم نہیں کہ بادشاہت اللہ کے آپ مان لیجئے، اس بات میں تو مان لیجئے کہ ہاں آسمانوں پر سارے حکم، سارے فیصلے خدا کے حکم سے صادر ہوتے ہیں. اس کو رب السماوات کو مان لیں لیکن رب الارض کسی اور کو مان لیں، اس کو ملک السماوات کو مان لیں لیکن ملک الارض کسی اور کو مان لیں، اس کو الہ السماوات کو مان لیں لیکن الہ الارض کسی اور کو مان لیں، اس کی اجازت خدا کو مان لیں. کہ الذی لہ ملک السماوات، کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کتنی باتیں فرما دی، کتنی وضاحتیں فرما دی. یہ بھی بتا دیا کہ ساری دنیا کا رسول وہی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو جو چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ وہ تو ایک علاقے اور ایک ملک کا رسول ہوگا پھر اگر چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کو ویریفائی کرے گا. لیکن جو الہ العالمین کی بادشاہت کو ویریفائی کرے گا تو رب تو کسی ایک خاص طبقے کا نہیں ہے، وہ تو سارے انسانوں کا ہے. تو اس کی بادشاہت کا اعلان کرنے والا حقیقت میں انسانوں کی غلامی سے نکال کر، سارے انسانوں کی غلامی سے نکال کر الہ واحد کی غلامی میں انسانوں کو دینے والا وہ تمام دنیا کا رسول ہو سکتا ہے، وہ کسی ایک طبقے کا رسول نہیں ہوتا. اس کی رحمت تو سب کے لیے عام ہے، وہ سارے ہی پن سبھی کی گردنیں چھڑا رہا ہے، وہ سبھی کی زنجیریں کاٹ رہا ہے، وہ سبھی کی گردنوں میں سے حلقے نکال رہا ہے. وَإِذَا عَلَوْهُمْ يَسْقَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کسی ایک کے ساتھ نہیں، کہ عرب والوں کے لیے ہے، کہ جرمنی والوں کے لیے ہے، کہ بھارت والوں کے لیے ہے، تمام دنیا تک رحمت کا پیغام حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہنچے گا، تمام دنیا پر آپ کی رحمت کی چادر پھیلے گی. اس لیے آپ دنیا میں آئے ہیں تاکہ تمام دنیا کو جھوٹی غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا. یہ تیسری چیز ہے جو قرآن کریم کہہ رہا ہے. دونوں باتیں قرآن کریم ہے، دو بات کہہ رہا ہے. تمام دنیا تک جو پیغام پہنچے گا وہ کیا ہوگا؟ تمام دنیا تک وہ پیغام پہنچے گا ساری غلامیوں سے نجات پا کر اللہ کی غلامی سے اختیار کرو، یہی آزادی برحق کا اعلان یہ ہے. اور پھر یہ کہ سارے انسانوں کے لیے ہو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ دونوں چیزیں مل کر کے بنتی ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اس خدا کے سوا کوئی الہ نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کام جو ہے وہ انقلاب کے ضمن میں آتا ہے، وہ رفاہی کام نہیں ہے، وہ سیاسی کام نہیں ہے، پولیٹیکل کام نہیں ہے خالی، وہ خالی معاشی کام نہیں ہے، وہ خالی اکیڈمک کام نہیں ہے، بلکہ انقلابی کام ہے. کیونکہ آپ کا کلمہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا سے شروع ہوتا ہے، یہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ لا حرف انقلاب ہے، لا حرف انکار ہے، لا انقلاب کا بیج ہے، نہیں سے ہر انقلاب پھوٹتا ہے. ہاں کہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہاں میں ہاں ملانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دنیا ہاں کہہ رہی ہے آپ نے بھی ہاں کہہ دیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سماج کی محفل میں ہاں سے زیادہ عزت نہیں کی ہوتی ہے، کیونکہ نہیں کہنے کے لیے آدمی کو بہت بڑی طاقت چاہیے، نہیں کے اوپر تو نہیں پہلے انقلاب کھڑا ہوتا ہے. سماج کے جو اصول چل رہے ہیں ان پر ہاں تو کہنے کی سب کو عادت ہوا کرتی ہے، بھیڑ کے ساتھ سب چلا کرتے ہیں، لیکن نہیں سے زیادہ عزت ہاں کی ہے. اس لیے قرآن اللہ کا کلمہ جو ہے لا سے شروع ہوتا ہے. نہیں، وہ یہ نہیں کہ جو دنیا چل رہی ہے، جن سماج پہ تم آج تک چلتے آئے، جن اصولوں پر تم آج تک چلتے آئے، جن باتوں کو تم آج تک مانتے آئے، ان میں بس ایک اللہ میاں کو اور مان لو تو بات چل جائے گی. اللہ میاں اسی پہ ایک ردہ اور چڑھا لو، بس جو بلڈنگ بنی ہوئی تھی اب تک اسی پہ ایک ردہ اللہ میاں کا اور چڑھا لو، بس سب سے کمپرومائز کر لو. یہ مطلب نہیں، یہ نہیں قرآن کریم اس کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے اللہ تو بعد میں، پہلے کہو لا الہ، تمام دنیا کی جھوٹی خدائیوں کا انکار کرو پہلے، جھوٹے نظاموں کا انکار کرو پہلے، کفر بالطاغوت پہلے اور ایمان باللہ بعد میں. ومن یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت، نہیں ایمان کر پہلے اور امر بالمعروف بعد میں، لا الہ پہلے اور الا اللہ بعد میں، پہلے ایک حرف انکار، پہلے تمام آج تک کے جو تمہارے نظریات تھے، جو تمہاری سوچیں تھیں، جو تمہاری زندگی کا رخ تھا، جس نظام کو تم پروردہ تھے اس کے خلاف پہلے تم نہیں کی آواز بلند کرو کہ نہیں مانتا میں کسی کو الہ، نہیں مانتا میں کسی کو معبود برحق، نہیں مانتا میں کسی کو اس قابل کہ اسے زندگی کا نظام لیا جائے، نہیں مانتا میں. سچائیاں اور حق اور صداقت ملتی ہے صرف خدا برحق سے. پہلے اس بات کو اقرار کرو تو اللہ کہنے کا تم کو حق ہے، اور مانتے جاؤ دوسروں کو بھی اللہ اور اوپر سے کہہ دو اللہ بھی، تو یہ منافقت ہے، اس کو اسلام تسلیم نہیں کرے، اس کو اسلام تسلیم نہیں کرے گا. لا الہ الا ہو یہ ہے، یہ اسلام کے کلمے کی جان ہے. صاف صاف دنیا برا مانے مانتی رہے، دنیا یہ تو کہے گی کیسے کیسے وحشی لوگ ہیں, بات کہنے نہیں آتی, ہر بات میں ٹانگ اڑانا, ہر بات کا انکار کرنا, ہر بات سے مکر جانا, کسی بات کو تسلیم نہ کرنا, یہی تو کہے گی دنیا. لا الہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے مدعا برحق, خدا کے سوا کسی کو حق نہیں ہے زندگی کا نظام دینے کا, خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری عبادتوں کا مستحق ہو, خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس بات ہماری عبادتوں کا مستحق. یہ بات آپ یاد رکھیں, لا الہ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں شامل ہیں جیسے کہ تفصیل سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اس مسئلے پر یہ ہے دین کی جاڑ, یہ ہے دین کا بیج, لا الہ الا ہو یہ ہے دین کا بیج, یاد رکھنا. یہ ہے توحید کا وہ پیغام جس کے اندر تمام سماج, تمام نظام, تمام اصولوں سے انکار شامل ہے, اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ مسلمان خود کو کہلانا چاہتے ہیں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور آپ کو اللہ کے الہ برحق ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا, اور سارے دنیا کے الہوں کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا. الہ صرف وہ نہیں جس کے آگے آپ قربانی دے دیں, اور الہ صرف وہ نہیں جس کے آگے آپ سجدہ کر لیں, الہ صرف وہ نہیں, ہر وہ الہ ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طالبین میں لکھتے ہیں, ہر وہ شخص جس کے آگے تو جھکتا ہے, جس سے تو نفع نقصان کی امید رکھتا ہے, جس کی تو اطاعت کرتا ہے, جس سے تو خوف کھاتا ہے, ہر وہ سماج, ہر وہ نظام تیرا الہ ہے, چاہے تو کچھ بھی کہتا رہے. انہیں طالبین میں شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بات کو صاف طور سے, ہر وہ جس پہ تو بھروسہ کر رہا ہے خدا کو چھوڑ کر وہ تیرا الہ ہے, جس سے تو ڈر رہا ہے خدا کے علاوہ وہ تیرا الہ ہے, جس سے تو رہنمائی لے رہا ہے خدا کے علاوہ وہ تیرا الہ ہے, اور جس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت تو سر چکا کے زندگی بسر کر رہا ہے وہ تیرا الہ ہے. الہ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی کہ سجدہ کرنے والی بات, خالی جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا وہ آدمی مسلمان ہے پکا. اس حساب سے تو یہود و نصارہ بہت پکے مسلمان ہیں کیونکہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہود و نصارہ کو تو اسلام مسلمان نہیں مانتا ہے. ہمیں ماننا ہوگا سب سے پہلے یہ بات کہ برحق ہے وہی نظام جس کو کہتے ہیں اسلام, اور جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہم کو دیا گیا. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نظام ہم کو دیا, یہ توحید خالص, توحید خالص زندگی میں, عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی. لوگ جو ہے کس چیز کو توحید کہتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, وہ اتنی بڑی بات کو گول کر جاتے ہیں, دل کے پیچھے پہاڑ چھپا لیتے ہیں لوگ. یہ ہے توحید اصلی, اصلی توحید یہ ہے, جو اس کے علاوہ کی اور کو ڈائیورٹ آپ کو کر رہا ہے اس سے بعد میں بات کریں گے ہم, اصل توحید یہ ہے, اور اس پر کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. یہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو یہ میسج دیا ہے, اور اس کے بعد صحابہ کرام نے ہم کو یہ میسج دیا ہے, صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا ہے, ثابت کر کے دکھایا ہے, اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمتوں کے جھنڈے بلند کر کے اللہ صحابہ کرام نے ہم کو دکھائے ہیں. اور دین وہ ہے جو ہم کو خدا عطا فرماتا ہے, خدا کے رسول عطا فرماتے ہیں, اور جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے, صرف وہ دین ہے, یاد رکھنا, اس کے علاوہ کچھ دین نہیں. کوئی ایکس وائی زیڈ کیا کہتا رہتا ہے وہ دین نہیں ہوا کرتا ہے. دین وہ ہے جو اللہ دیتا ہے, دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ دیتے ہیں, دین وہ ہے جو صحابہ کے چینل سے ہم کو ملتا ہے, جو آپ کی پوری سیرت ہے. اب اس دین برحق کے مقابلے میں چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے, اور چاہے کیسے بھی خطرات ہوں, اور چاہے کیسے بھی تعداد ہو مخالفین کی, مخالفین حق کی تعداد کتنی بھی بڑی ہو, آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مخالفین حق کی تعداد بہت بڑی ہے اور میں حق کا حق کہنے والے بہت کم ہیں, لہٰذا ہمیں ان سے کمپرومائز کر لینا چاہیے, یہ بات کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے. حق تو حق ہے چاہے ایک آدمی کہے, اور باطل تو باطل ہے چاہے کروڑوں کہیں. اور جب یہ بات ہے جیسے مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. اگر یہ حق ہے تو کسی کو کیا حق تھا اس بات کو کہنے کا, کسی نے کیوں نظام باطل کو قبول کیا؟ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ حالات نہیں ہے, فی زمانہ قوم وطن سے بنتی ہیں, ہمیں بھی یہ تسلیم کر لینا چاہیے, کیوں کہا؟ کیا الہ اللہ کے مفہوم سے متصادم نہیں تھا؟ نہیں تھا. بھیڑ کے آگے جھک گئے, عوام کے آگے جھک گئے, طاقت کے آگے جھک گئے, باطل کو حق مان لیا, اس لیے کہ زمانہ اس بات کا ہے. کیوں مان لیا اس بات کو؟ کیوں کہا؟ ایک ملت کی مجاہد نے اپنی کتاب میں کیوں لکھا کہ نظام اس وقت جو ہے اسلام کے معاشی نظام کے لیے امکانات نہیں ہیں, لہذا ہمیں سوشلزم کو مان لینا چاہیے. کیوں لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں؟ ان کو حق تھا ملت کی مجاہد نے یہ بات کہنے کا, اس لیے کہ زمانہ نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا غلط راہ پر چل رہی ہے, دنیا غلط ٹریک پر جا رہی ہے, اس لیے ہم باطل کو باطل نہ کہیں, حق مان لیں. ہمیں تو اللہ کے عظمت کا جھنڈا بلند کرنا تھا, چاہے دنیا کچھ بھی کہے, دنیا کچھ بھی کہتی رہے, دنیا کنہیں بھی نظاموں کے جھنڈے اٹھائے, دنیا کنہیں بھی نظاموں کو برحق کہے, کسی بھی چیز کی بات کہے ہمیں تو اللہ کے نظام کا نمائندہ بننا چاہیے, ہمیں تو اس کی حقانیت دنیا کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ وہ دنیا کے سامنے ایک ہی نظام برحق ہے. اس بات کو ہمیں کہنا چاہیے, صاف صاف کہنا چاہیے, لا الہ الا اللہ میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, صراحت کے ساتھ ہے, کھلم کھلا ہے, کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, ہاں کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ. یہ تو صراحت لہجا ہے, یہ تو حق و باطل کی کشمکش ہے, کھلم کھلا. ایک وہ ہے جو اللہ کو الہ نہیں مانتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ کو الہ مانتے ہیں. اس میں دیکھنا یہ نہیں کہ کون زیادہ ہے اور کون کم ہے. جو حق والے الہ والے ہیں ان کو تو یہ کہنا چاہیے حق وہ ہے, ہاں یہی ہے. پھر یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے, ذرا مجھے بتا دیں, یہ مجھے بتائیں آپ, قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ ایک ملک کے اوپر جو اس ملک میں لوگ رہتے ہوں انہیں کو حق حکمرانی دینا چاہیے اور اس کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینی چاہیے, اور باہر سے آنے والوں کو حق حکمرانی نہیں ہوا کرتا ہے, کروڑوں انسانوں کی جانیں دے دو مسلمانوں کی. اس کے لیے کون سی کتاب فقہ میں یہ بات لکھی ہے, کون سی قرآن کی آیت میں یہ بات لکھی ہے, کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہے؟ اسلام کے لیے جان دے سکتا ہے ایک مسلمان, لیکن کیا ایک نظام بادل کے لیے جان دے سکتا ہے جس کی کوئی تصدیق قرآن حدیث میں نہ ہو؟ دیسی اور پردیسی کے نام پر بھی جان دے سکتا ہے آدمی؟ مجھے آپ یہ بتائیں, ایک قاتل سے ہاتھ تلوار چھین کے دوسرے کے ہاتھ میں دینا, اس کے لیے بھی تلوار جان دے سکتا ہے آدمی؟ لاکھوں مسلمان انسانوں کی جانیں دی اور کسی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی, کسی نے صراحت نہیں کی. ہمارے جو اندرونی, میں ایک بات کو کہا کرتا ہوں, ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں ہماری ملت کے سلسلے میں, ان کے سلسلے میں ہمیں تسامح کا رویہ اپنانا چاہیے, اور دوسروں سے جو ہمارے اختلافات ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں صراحت کا لہجہ اپنانا چاہیے. لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ توحید کے سلسلے میں اپنوں میں تو صراحت کریں گے اور اوروں کے سامنے گھبلا کر جائیں گے, غیروں کے سامنے جائیں گے تو بات کو گھما جائیں گے, اور اپنوں میں ساری صراحت کریں گے. ساری چھڑیاں ساری تلواریں اپنوں کے سینوں پہ چلانے کے لیے ہیں, غیروں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, کوئی صراحت نہیں ہے, حق و باطل کا کوئی تصور نہیں ہے. توحید کیا ہے صحابہ کرام لے کر کے آئے ہیں, اس بات کو ہمیں دنیا کے سامنے کہنا ہے, دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے, اس بات کو دنیا کے سامنے اس پیغام کا جھنڈا لے کے جانا ہے. اس کے لیے ہم مبعوث ہوئے تھے, اور اپنے اختلافات کے سلسلے میں تو ہمیں شریعت میں دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی جانے, جہاں تک آخری حد ہوگی وہاں تک اس اجازت کو استعمال کریں گے. یاد رکھنا, جہاں تک اجازت ہوگی وہاں تک اس کو استعمال کریں گے اپنے 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 اختلافات کے سلسلے میں, لیکن غیروں کے سلسلے میں تو اسلام کے نظام برحق کو پوری صراحت کے ساتھ پیش کریں گے. کل توحید کی دعوت کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے, غیروں کے لیے نہیں ہے؟ یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیا, قرآن تو ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے, توحید کی دعوت تو سب کے سامنے کھلم کھلا صراحت کے ساتھ دی جائے گی اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. غیروں سے تو کمپرومائز توحید پر ہو سکتا ہے اور اپنوں سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. توحید تو میں نے پچھلے سلسلے کیا تھا, ہم توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, نہ اپنوں سے نہ غیروں سے, کسی سے نہیں کر سکتے ہیں. یہی تو ہماری ملت کی احساس ہے, اسی پر ملت ہماری تشکیل پاتی ہے, اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن توحید کا مفہوم کیا ہے وہ میں نے آپ کو آج بتایا, مفہوم حقیقی اس کا کیا ہے؟ مفہوم حقیقی اس کا یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں میں آپ کا سر چشمہ اور آپ کی اتھارٹی خداوند خودوس ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کو رازق اور مالک, اور اللہ کو جو ہے آسمان و زمین کا بنانے والا اور پیدا کر لینے والا اور خالق اور رب, یہ مان لینا, یہ کوئی اللہ کو مان لینا تھوڑی, یہ ہے تو الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ سمجھا رہا ہے تو بالکل غلط سمجھا رہا ہے. وہ مشرکین مکہ جن کے سامنے یہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور جن کی خاطر جو ہے ساری دشمنی امول لے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اللہ کو خالق مالک رازق حاق سب کچھ مان رہے ہیں. دیکھو قرآن کریم کا 18واں پارا کھول کے, قل من رب السماوات السبع رب العرش سيقولون الله, قل من بيده ملكوت السماوات والارض سيقولون الله, قل من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها سيقولون الله. پوچھو اے رسول کون بارش برساتا ہے تو کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے, کون کھیتیاں سرسبز کرتا ہے تو کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے, کون پیدا کرتا ہے تو کہیں گے کہ اللہ پیدا کرتا ہے. پورا من خلق میں دیکھو شروع سے آخر تک سارے سارے سوالات ہیں. کون زمین و آسمان کو پال رہا ہے کہیں گے اللہ پال رہا ہے, کس کی بادشاہت آسمانوں پر پھیلی ہے تو کہیں گے کہ اللہ کی پھیلی ہوئی. سارے عقائد تو رکھ رہے ہیں مشرکین مکہ, پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ لا الہ اس کے آگے کی چیز ہے, ان باتوں سے آگے کی چیز ہے, تبھی تو ان سے کہلوایا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں خود ہم سے آگے بڑھ کے, ان کو کوئی مشرکین کہہ رہا ہے تو برا مان رہے ہیں. حج کے اندر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک, یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے, کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں. مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں, حضور کی بعثت سے پہلے کہہ رہے ہیں, حج میں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم حاضر ہیں الا شریکا ہوا لک. لیکن پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ کا مطلب خالی اتنا نہیں کہ اللہ کو خالق مان لیا, رازق مان لیا, بارش برسانے والا مان لیا, دعا مانگ لی اس سے, یہ دعائیں تو وہ بھی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. خالی یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کیا جائے۔ اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مشرکین مکہ محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کو تو سب کچھ وہ مان رہے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں تو لوگ گھبلا کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ میں کوئی گھبلا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ تو صاف طور سے الگ ہو جاتا ہے آدمی کہ یہ وہ ملت ہے جو رسالت کے نام پر بنتی ہے۔ لہذا اس کا لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جو اوروں کا لا الہ الا اللہ، اسی سے کلیئر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ بھی، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی اسی سے کلیئر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، اس میں پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا جملہ محمد رسول اللہ، یہ یقیناً دوسرا جملہ ہے اور پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حالات کے اعتبار سے جب کوئی لوگ کسی بات کو گھمانا چاہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہیں، تو اس بات کو پہلے کہا جاتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک دکان پر میں گیا، بل بنا میرا 67 روپے 35 پیسے، میں نے کہا 35 پیسے چھوڑ دیجئے، تو اس نے کہا 35 پیسے پہلے ہیں 67 روپے بعد میں، اس نے پہلے کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 67 روپے زیادہ ہوتے کم ہوتے ہیں 35 پیسے سے، اس کا مطلب 35 پیسے میں آپ گھبلا اٹھا رہے ہیں، 67 پیسے میں کوئی گھبلا نہیں۔ لہذا جس میں گھبلا ہے اس کو ہمیں پہلے کہنا ہے، اس کو ہمیں پہلے کہنا ہے، کبھی اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو ہے 35 پیسے کو 67 روپے سے بڑھا دیا ہے۔ کلمہ طیبہ ہمارا لا الہ الا اللہ توحید ہی تو ہماری اساس ہے، اسی کی بنیاد پر تو ملت بنانا ہے، اسی بنیاد پر تو ہمیں، اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ اصل مطلب تو لا الہ الا اللہ کا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اصل تو یہی طے کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے جو اس کلمہ حق کے عالم بردار ہیں، انہوں نے اس کلمے کے ساتھ، اس کے پیغام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت گدے میں کروں بیان تو کہے سنم بھی ہری ہے۔ ان لوگوں نے اس کلمے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ایمان و کفر تقسیم کیا کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ جو ہے ایمان کی سرٹیفکیٹ اور کفر کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک فتوے میں آدمی جہنم میں جا گرتا ہے اور دوسرے میں جنت پہنچ جاتا ہے، جب چاہے جنت میں پلاٹ ریزرو کر دیتے ہیں، جب چاہے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو صراحت کے ساتھ کہنے کی غیروں کے سامنے ہمت نہ ہوئی، اور ہم سے کہتے ہیں کہ اپنوں کے سامنے صراحت سے کیوں نہیں کہتے، غیروں کے سامنے صراحت کے ساتھ یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس پر کبھی بھی، ہم نے کہا عقیدہ توحید پر، اس پر ہماری ملت بنے گی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن ملت اس لا الہ الا اللہ پر بنے گی جو محمد رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ ہے، مشرکین مکہ والے لا الہ الا اللہ پہ نہیں بنے گی۔ یاد رکھنا، ملت اس الہ پہ نہیں بنے گی کہ خالی اللہ کو رازق مان لو اور یہ مان لو کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اس سے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ کہ وہ بارش برساتا ہے، اور یہ کہ سب جو ہے دنیا میں ستارے تارے وہی نکال رہا ہے، اور چاند وہی نکال رہا ہے، اور وہی پیدا کرتا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کو ماننے سے ملت نہیں بنتی ہے، کیونکہ یہ تو ابو جہل اور ابو لہب بھی مانتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وہ والا جو محمد رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ ہے، اس سے ملت بنتی ہے، وہ ہماری ملت کی اساس ہے، اس پر ہم اپنی ملت کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے اور سچ بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال اگر کوئی آپ کو ہو۔